السلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر. 18ویں پارے میں سورہ مومنون کی یہ چند آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں. تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اور اس میں سادہ سادہ ان کا ترجمہ عرض کر دوں گا. دنیا میں انسانوں نے اچھے اور برے وقت، آرام یا تکلیف، خوشی یا رنج کی ایک پہچان رکھی ہوئی ہے اور وہ سارے کی ساری دنیاوی آرام و آسائش یا مال و دولت کے اعتبار سے ہے. اگر کسی کے پاس کچھ روپے آ جائیں، اگر کسی کو اقتدار میں حصہ مل جائے، اگر کسی کی اولاد ہو، جائیداد ہو، تو وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے، یا دوسرے بھی کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ بہت خوشحال ہے. لیکن اگر کسی پر تنگی آ جائے، مصیبت آ جائے، مفلسی آ جائے، غریبی آ جائے، بیماری ہو، تو ان دنوں کو برے دن شمار کیا جاتا ہے. ان مذاہب میں جن کا سارا حاصل ہی دنیا ہے، یہ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کا نقطہ نظر کلی طور پر الگ ہے. اسلام اس دنیا اور دنیا کی زندگی کو ہی ابدی اور دائمی زندگی کی بنیاد قرار دیتا ہے. دنیا کی امارت و غربت، دنیا میں اقتدار یا اقتدار سے محرومی، دنیا کی صحت و بیماری، اس سارے کو اسلام معیار قرار نہیں دیتا، بلکہ اسلام کا معیار یہ ہے کہ کس شخص کو اللہ کریم کے ساتھ کتنا تعلق ہے. اگر کسی کو اللہ کریم سے تعلق نصیب ہے، اللہ کی یاد نصیب ہے، اللہ کی اطاعت نصیب ہے، تو وہ ہر حال میں اچھا ہے، خواہ وہ فقیر ہے یا امیر، خواہ وہ صحت مند ہے یا بیمار، خواہ وہ حکمران ہے یا چوکیدار، جس حال میں بھی ہے اس کے دن بہت اچھے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو دنیا کی ساری نعمتیں بھی حاصل ہیں، اس کے پاس حکومت و سلطنت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، اولاد بھی ہے، ان ساری نعمتوں کے ساتھ اسے اللہ کی اطاعت نصیب نہیں، اللہ سے تعلق نہیں ہے، اللہ کی یاد نصیب نہیں ہے، تو اسلام کے نظریے کے مطابق وہ شخص کے بہت برے دن ہیں، وہ بہت مصیبت میں ہے، وہ بہت پریشانی میں ہے۔ یہ ہے وہ فرق جو عام انسانی سوچ میں اور نور ایمان نصیب ہو جانے کے بعد انسانی سوچ میں پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیکی کرنا اور مذہب پر عمل کرنا یا اللہ کا ذکر کرنا یا اللہ اللہ کرنا جو ہے یہ ایک الگ شعبہ ہے، اور وہ لوگ اس سے میں کیا کر سکیں گے جو دنیا کے کام کرتے ہیں، مذہب پر عمل کرنے کے لیے دنیا سے الگ ہونا پڑتا ہے، یہ بات درست نہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کام ہی انسان کے مذہبی ہونے یا اس کے مذہب سے دور ہونے کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے، رب جلیل نے ایک عجیب قانون ارشاد فرمایا ہے، اور وہ قانون انبیاء اور رسل کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، یعنی نبی اور رسول تک کو بھی اس میں سے کوئی استثناء نہیں، اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، طیب کے معنی ہوتا ہے پاکیزہ، سب سے بڑی نجاست تو حرام ہے، پھر حلال کما کر بھی احتیاط نہ کی جائے اور اس میں کوئی نجاست مل جائے تو وہ طیب نہیں رہتا، غیر طیب ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے۔ تو رب جلیل نے غذا کو بنیاد قرار دیا کہ اے میرے رسولو، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یعنی اپنی غذا کو، اپنے کھانے کو پاکیزہ رکھو۔ پاکیزہ سے مراد یہ ہوگی کہ سب سے پہلے تو کمایا شرعی طریقے سے جائے، دولت کمانے کا طریق وہ ہو جس کی شرن اجازت ہے، تاکہ وہ حلال ہو۔ حلال کمانے کے بعد اسے استعمال کرنے میں وہ احتیاط برتی جائے کہ اس پاکیزہ کے ساتھ کوئی ناپاک چیز داخل نہ ہو جائے، ناپاک ہاتھ اس میں نہ ڈالے جائے، ناپاک پانی نہ ڈالا جائے، ناپاک برتن میں نہ ڈالی جائے۔ اب ایک یہ بات کہ حلال کما کر لایا جائے پوری انسانی زندگی کی تصویر کشی کر دیتی ہے، اور یہ وہ قانون ہے جس سے نبیوں اور رسولوں کو بھی استثناء نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ حلال کما کر پاکیزہ کھائے گا، یعنی کمائے بھی شرعی طریقے کے مطابق، اسے کھائے بھی شرعی طریقے کے مطابق، وَعْمَلُوا صَالِحَاتُ، تو ایسے شخص کو نیکی کی توفیق نصیب ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ دولت کمانے کے لیے زندگی کا پورا پروسیس ہمارے سامنے آ جاتا ہے، کوئی کاشتکاری کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے یا ملازمت کرتا ہے، تو یہ سارے ذرائع ہیں حصول معاش کے، رزق حاصل کرنے کے۔ اب ان میں رزق کو حلال کرنے کے لیے پوری دیانتداری سے کام کرنا پڑے گا، اور پوری دیانتداری سے کام کر کے جب آدمی رزق کمائے گا تو پھر بھی وہ آزاد نہیں ہے، پھر اس میں وہ احتیاط ہوگی کہ رب کریم نے کس چیز کو پاک اور کس کو نجس قرار دیا ہے، ناپاک اور نجس سے اعتراض کرے گا اس کے پکانے کھانے تک۔ تو یہ جو ٹائم ٹیبل دیا ہے قرآن حکیم نے کہ حلال کمایا جائے اور پاکیزہ کھا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیاوی زندگی کی ہر آدمی کی ساری مصروفیات اس میں آ گئی، خواہ وہ ملازم ہے یا تجارت کرتا ہے یا مزدور ہے یا کاشتکاری کرتا ہے، چار ہی معروف ذرائع ہیں، چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے۔ تو سب سے بنیادی بات مسلمان کے لیے یہ ہوگی کہ بحیثیت انسان وہ ایک دیانت دار اور محنتی انسان ہوگا، تب وہ روزی حلال کمائے گا۔ اب دیانت داری سے اس نے جو رزق حاصل کیا اسے اپنے وجود کا حصہ بنانے یا اپنی غذا بنانے کے لیے اسے وہ احتیاط کرنی ہوگی کہ وہ اس میں کوئی ناپاک عنصر نہ مل جائے، غیر طیب نہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان کے لیے دنیاوی زندگی سے یا عملی زندگی سے فرار ممکن ہی نہیں۔ اسلام نام ہی عملی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بسر کرنے کا ہے۔ اور جب یہ سارا پروسیس اس کے مطابق ہوگا تو فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کرو، یعنی نیکی کی توفیق تب ارزاں ہوگی یا نیکی تب قابل قبول ہوگی، یہ نیکی تب کر سکو گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد عالی موجود ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ایک شخص بہت دور سے سفر کر کے بیت اللہ پہنچتا ہے، گرد سے اس کے کپڑے اور بال اٹے ہوئے ہیں، لباس پھٹ چکا ہے، تھکن کے آثار سارے وجود پہ ظاہر ہیں، اور بڑے درد سے پکارتا ہے اے میرے رب، اے میرے خدا، اے اللہ، طواف کرتا ہے بیت اللہ کا اور بڑے درد سے پکارتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن اس کی پکار اپنا کوئی اثر نہیں رکھتی، بارگاہ الہی تک نہیں پہنچتی، اس لیے کہ اس کے جو وسائل ہیں، اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے، وہ جو کھاتا پیتا ہے، اس نے جو کرایہ خرچ کیا ہے، وہ حلال نہیں تھا بلکہ اس میں حرام کیا ملش تھی، ناجائز ذرائع سے یا حرام رزق سے اگر کوئی، جتنی عبادات اسلام میں ہیں ان میں حج یا طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صاحب حیثیت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور جس کے بارے یہ ارشاد ہے کہ حج کر کے آدمی اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ دنیا میں پیدا ہوا تھا، لیکن یہ شرط وہاں بھی آ گئی کہ حج بھی تب حج ہوگا جب حصول رزق کے ذرائع جائز ہوں اور رزق حلال ہو، چوری کے پیسوں سے یا رشوت کے پیسوں سے یا سرکاری فنڈز پر سیر تو ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے ملک میں عجیب ایک رواج اس کا بھی آ گیا، ویسے ہی بات آ گئی زمینی طور پر، عجیب رواج آ گیا کہ ہر حکمران کو یہ شوق ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ حج پر بھیج دے، حالانکہ ملک کا خزانہ، ملک کے سارے لوگوں کا مشترکہ ہوتا ہے، اور اس پر ان لوگوں کا زیادہ حق ہے جو زیادہ بیمار ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں، رہنے کو نہیں ملتا، کھانے کو نہیں ملتا، بچوں کی تعلیم سے مجبور ہیں، اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، اپنے چند حواریوں کو حج پہ بھیج دیا جاتا ہے اور پیسہ سارے ملک کا ان مستحقین کا ہوتا ہے اور اس سے نیکی قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی نیکیاں جو ہیں جن میں بغیر کسی استحقاق کے دوسرے کے مال پر کوئی خرچ کرے یا سفر کرے یا دوسرے سے پیسے ناجائز طریقے پر لے لے، تو اسے یہ سمجھنا کہ یہ بڑا آسودہ حال ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا کام کھڑے کرو، اس لیے کہ اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم، اس لیے کہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ کریم براہ راست ذاتی طور پر اسے جانتا ہے اور اس کا مشاہدہ فرماتا ہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا، کتنی کھری بات تھی کہ لوگ اگر حصول رزق کے لیے، لوگ اگر اپنے آرام کے لیے، لوگ اگر اپنے اقتدار کے لیے اپنے مالک کو فراموش نہ کر دیتے تو یہ بڑی سادہ سی سیدھی سی بات تھی کہ ہر شخص اپنے کام سے کام رکھتا، اپنی حلال روزی حاصل کرتا، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتا، اپنے ماحول میں جو اس کے حقوق ہیں والدین کے، بھائیوں کے، دوستوں کے، اقارب کے ادا کرتا، اپنی دشمنی کو حدود شرع کے اندر رکھتا تو سب لوگ نہایت مزے سے، نہایت آرام سے، نہایت سکون سے اس دنیا میں رہتے اور اسی پر ان کی آخرت بھی تعمیر ہوتی. اور سادہ سی بات رہتی، فرمایا نہاذہ امتکم امتم واحدہ، یہ تمہاری ایک ہی جماعت ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنے نبی جتنے رسول آئے، سب کی تعلیمات کا، سب کی رہنمائی کا اور سب کی دعوت کا یہی ایک ہی قاعدہ ہے. اس میں عبادات کے اوقات میں یا رکعت کی تعداد میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ توحید میں، آخرت میں، ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. حلت و حرمت کے بعد احکام میں فرق ہو سکتا ہے کہ ایک امت پر ایک چیز حلال ہو دوسری پر حرام ہو، لیکن اس حکم میں کوئی فرق نہیں ہے کہ سب کو حلال ہی کھانے کا حکم دیا گیا، سب کو پاکیزہ ہی کھانے کا حکم دیا گیا اور سب کے لیے ایک ہی پروردگار ہے. وانا ربکم، میں تمہارا پروردگار ہوں. فتقون، اور مجھی سے ڈرتے رہو، میرے ساتھ معاملہ کھڑا رکھو. لیکن ہوا کہ فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، لوگوں نے اپنی خواہشات کے تابع آ کر بات بگاڑ کر رکھی اور ہر شخص حدود شرعی کو چھوڑ کر، حلت و حرمت کو چھوڑ کر، پاک و ناپاک سے بالا تر ہو کر صرف دولت حاصل کرنے یا صرف مال حاصل کرنے یا صرف اقتدار لینے کے چکر میں پڑ گیا، اسے جائز و ناجائز، اچھے اور برے کا کوئی فرق نہ رہا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک جماعت جو انسانوں کی تھی اس کی کئی جماعتیں بن گئیں، کئی مذاہب بن گئے، کئی ایک مذہب میں کئی فرقے بن گئے. اور اس میں ہوا یہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر شخص اس پہ خوش ہو گیا جو اس نے خود ایجاد کر لیا کہ اس میں بڑی موج ہے. اس لیے کہ اس نے یہ سمجھا اگر اسے اولاد مل گئی یا اسے پیسے مل گئے یا اس کے لیے کوئی اقتدار کا دروازہ کھل گیا، فرمایا یحسبون انما نمدهم به من مال وبنین ونسارع لهم فی الخیرات، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے یہ اپنے طور پر جو کچھ ہاتھ پاؤں مار لیے ہیں یا اپنے طریقے پر جو زندگی کا رویہ بنا لیا ہے یہ بڑا کامیاب تجربہ ہے ہمارا، اور یہ میری عقل کی کمال ہے کہ میں نے اپنے لیے ایسا راستہ منتخب کیا جس میں میرے لیے بہت آرام ہے، میرے پاس پیسہ بھی آ گیا، اولاد بھی ہے، جائیداد بھی ہے، اقتدار بھی ہے اور میں بڑے مزے میں ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں اس میں اس شخص کی ہرگز کوئی بھلائی نہیں ہے جس نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اپنی رائے سے محض مال و دولت جمع کر لیا یا محض اس نے اقتدار حاصل کر لیا. فرمایا بھلائی ان لوگوں کے لیے ہے، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، جنہیں اللہ جل شانہ سے اتنا قریبی تعلق ہے کہ وہ اس کی ناراضگی پہ ڈرتے رہتے. تو جس شخص نے اللہ کی ناراضگی کی پرواہ ہی نہیں کی اور وہ دنیاوی امور میں بے مہار ہو گیا اور اپنی مرضی سے لوٹا کھسوٹا، دولت جمع کی یا اقتدار جھوٹ بول کر لے لیا، تو فرمایا یہ کوئی بھلائی کی دلیل نہیں ہے. ایسے لوگوں کا یہ گمان باطل ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے. اس ملک میں یہ بھی رواج ہے کہ جو کچھ بھی کوئی کرتا ہے اس نے ایک محاورہ یاد کر رکھا ہوتا ہے, حتیٰ کہ گانے بجانے والوں کو بھی اگر آپ سنیں تو وہ بھی کہتے ہیں مجھ پر اللہ کا بڑا احسان ہے, میرے گانے بجانے کی بڑی شہرت ہے. ہر کام میں, اور میرے خیال میں رشوت لے لے کر جن لوگوں نے بہت دولت جمع کر لیا وہ اسے اللہ کا احسان گردانتے ہیں جنہوں نے. اس کا مطلب ہے ہر ڈاکو, ہر چور, اور عجیب ملک عجیب قوم ہے یہ کہ چور اور ڈاکو نیاز کی دیگیں پکاتے ہیں کہ اور لوٹ کا سامان, وہ سمجھتے ہیں اس سے اللہ کریم خوش ہوتا ہے اور لوگوں کو لوٹنے کا موقع دیتے ہیں. یہ واقعی سب کچھ یہاں ہوتا ہے, یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, یہ سب کچھ یہاں ہوتا ہے. رب کریم فرماتے ہیں آرام یا راحت یا خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں اللہ کے احکام سے تعلق ہے, اللہ کی آیات پر ایمان ہے, اور ایسے لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے. والذین ہم بربہم لا یشرکون, یہ بڑی عجیب بات ہے, معبود کے ساتھ شرک نہ کرنے کا حکم الگ ہے اور رب کے ساتھ شرک نہ کرنے کا حکم الگ ہے. اللہ جل شانہ معبود ہے, معبود برحق ہے, اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کے باوجود وہ رب بھی ہے. ربوبیت کا معنی ہوتا ہے کہ ہماری ہر ضرورت ہر آن پوری کرنا, یہ اسی کی شان ہے. جب ہم اپنی خواہشات یا اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ربوبیت میں ہم شرک کر رہے ہیں. اور دوسرا کوئی کام جو خلاف شریعت ہے, یا کوئی فرد جس کے لیے اللہ کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں, یا کوئی ادارہ, یا کوئی افسر, یا کوئی بھی چیز جس کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اسے ہم نے اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کا سبب اور اپنا رب سمجھ لیا. فرمایا لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے, ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا وہی ایک ہوتا ہے اور وہ اسی کی اطاعت کرتے ہیں. یعنی حصول رزق کے لیے جب ہم اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں, چوری سے, جھوٹ سے, دھوکے سے پیسہ لیتے ہیں, رشوت سے لیتے ہیں, دوسروں سے کا حق مار کر لیتے ہیں, تو اس کا معنی ہے کہ ہم نے اللہ کی ربوبیت سے انکار کر دیا اور کسی دوسرے کو اپنا رب سمجھ لیا. فرمایا اللہ کے بندے چھیننے والے نہیں ہوتے بلکہ وہ ہوتے ہیں, والذین یؤتون ما آتوا, انہیں جو اللہ کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے, اگر کسی کے پاس علم ہے, کسی کے پاس طاقت ہے, کسی کے پاس دولت ہے, کسی کے پاس عقل و خرد ہے, تو جو نعمت انہیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے وہ دوسروں کو دیتے ہیں, ان سے چھینتے نہیں, دوسروں کا حق چھینتے نہیں, بلکہ جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں وہ دوسروں کو دیتے ہیں, اور ان کے دل ہر وقت اللہ کے تعلق کی نزاکت کے باعث لرزاں ترساں رہتے ہیں کہ ہمارا مالک ہم سے راضی رہے. کسی سے ملتے ہیں تو, کسی سے بچھڑتے ہیں تو, کچھ کمانے کے لیے جاتے ہیں تو, کچھ خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو, ہر کام میں رضائے الہی کو پیش رکھتے ہیں, اور انہیں یہ خیال رہتا ہے کہ ہمیں واپس اپنے رب کے حضور جانا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون, ایسے لوگ ہی نیکی کی طرف دوڑتے ہیں اور وہی نیکی کو پانے والے ہیں. یعنی آسودہ حال وہ ہیں, خوشحال وہ ہیں, اچھے دن ان لوگوں کے ہیں جن میں یہ اوصاف ہے. اگر ان میں بیماری ہے تو بھی, صحت ہے تو بھی, اگر وہ فقیر ہیں تو بھی, اگر وہ حکمران ہیں تو بھی, وہ لوگ بھلے ہیں جن کے دل میں اللہ کی یاد ہے, اور جن کے ایمان اللہ کے ساتھ مضبوط ہے, اور جن کا کردار اللہ کے حکم کے تابع ہے, اور جسے اطاعت الہی نصیب نہیں ہے, اسے خواہ دولت دنیا مل بھی جائے, اسے خواہ اقتدار و وقار مل بھی جائے, وقتی طور پر وہ بڑا طاقتور بھی ہو, تو اللہ فرماتے ہیں اس کی حالت پر افسوس ہی کرنا چاہیے کہ انجام کار وہ تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے. تو یہ اسلامی نظریہ حیات اپنی ایک الگ شان رکھتا ہے, اور اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنی عملی زندگی میں اپنے اس نظریے کے حق ہونے کا ثبوت فراہم کرنا چاہیے, جس کی اللہ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.